خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا، چاند ستارے خلق کیے، لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو خلق کیا، لیکن کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اپنے اوپر ناز نہیں کیا. توجہ دیتا، اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کیا. لیکن جب انسان کو خلق کیا، کہا انسان فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر.
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا سبك يا وجيها عند الله اشفع لنا فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جب اس دنیا میں خلق کر کے بھیجا تو اسے اس بات کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ دنیا دائمی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے ایک اصل مقام پر منتقل ہونا ہے. وعلیکم السلام. اور اس حوالے سے قرآن کریم نے بار بار یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ اے انسان تو اس بات کو سمجھ لے گی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ کامیاب وہی ہے کہ جو تزکیہ نفس کو اختیار کر لے وذکر اسم ربہ فصلی اپنے رب کے اسم کا ذکر کر لے اور نماز پڑھ لے. بل تؤثرون الحیات الدنیا لیکن تم لوگ وہ ہو کہ جو دنیا کی زندگی میں سب کچھ تلاش کرتے ہو، اثر دنیا کی زندگی میں تلاش کرتے ہو. بل آخرت تو خیر و ابقا, لیکن اتنا یاد رکھو کہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. جب آپ مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس میں یہی دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے, زیادہ رہنے والی ہے. تو قرآن اعلان کر رہا ہے بل آخرت تو خیر و ابقا, تم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی یہ دیکھتے ہو کہ بہتر کیا ہے اور زیادہ پائیدار کون سی چیز ہے. تو یہ دیکھو کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو بار بار اس سے ملتا جلتا جملہ تکرار ہوتا ہوا نظر آتا ہے شہزادی کونین کی زندگی میں, کہ جب اللہ کے رسول سے کسی نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, واہ عجبا, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا بنا تل ملوک تجلے تو اللہ قراسیت مظاہر, کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں وہ تو سونے اور چاندی کے تخت پر بیٹھے, وبنت رسول اللہ لا ازار لہو, اور جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہے اس کے پاس پہننے کو ایک مناسب لباس بھی نہ ہو, پیوند لگا ہوا لباس ہو. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کر ذرا یہ دیکھو کہ میری بیٹی کی زبان پر جملہ کیا ہے, وہ کہہ کیا رہی ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا تو شہزادی کونین کی زبان پر اس عالم میں بھی جملہ یہ تھا کہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, اے انسانوں یہ سمجھ لو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, وما عند اللہ باق, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ شہزادی کو اصول سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو اسے اپنے پاس نہ رکھو, اسے اللہ کے پاس بھجوا دو. جب اللہ کے پاس بھجوا دو گے تو پھر جب آخرت میں پہنچو گے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا. اور اس سلسلے میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, یعنی انسان جو میں سرچ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اس فلسفے اور تصور کو سمجھے. مولائے کائنات کے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 20 غالباً, اسے جا کر ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کیجئے گا. اس میں مولا نے دنیا کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات دیے. مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں مستقل رہ رہا ہوں یا ایز اے مہمان رہ رہا ہوں, یہ سوال ہے. اس کا اگر جواب مل جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا سوال, دنیا میں اپنی جگہ پر رہ رہا ہوں یا کسی اور بھی جگہ پر رہ رہا ہوں. آج جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا انداز الگ ہوتا ہے, جب کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ جیسے اپنے گھر سے فریج کھول کر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز نکال لیتے ہیں, کسی اور کے گھر میں تو ایسا نہیں کرتے. وہاں تو جو سامنے والے نے رکھ دیا اگر کوئی شریف مہمان ہے تو اس پر راضی ہو جائے گا, جتنا رکھ دیا گیا اس پر راضی ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں ذرا یہ دیکھو کہ تم اس دنیا میں اپنے گھر میں ہو یا کسی اور کی جگہ پر رہ رہے ہو. توجہ چاہتا ہوں, اگر اپنے گھر میں ہو تو پھر ٹھیک ہے, جو مرضی آئے وہ اٹھا لو, جس کا جیسے مرضی آئے وہ کام کر لے. لیکن اگر کسی اور کے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو تو پھر جو تمہارا مہمان ہے وہ جتنا تمہارے سامنے رکھ دے اس پر راضی اور تانے ہو جاؤ. تو بہت سارے وہ فلسفے دنیا کے ہمارے سامنے بھی واضح نہیں ہیں. پھر ایک اور بات, دنیا میں رہنا کتنا ہے تمہیں. دیکھیے اسلام جو شریعت اسلام ہے اس نے دو عجیب مقامات پر ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کو مس کر دیا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے. آپ دیکھیں ایک مقام پر اسلام نے اذان اور اقامت کو رکھا ہے لیکن اس کے بعد نماز کو نہیں رکھا, توجہ چاہتا ہوں. اور ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں نماز کو رکھا ہے لیکن اذان اور اقامت کو نہیں رکھا. اچھا یہ دو کون سے مقام ہیں؟ انسان کی زندگی کا آغاز اور زندگی کا اختتام. جب بچہ پیدا ہوا حکم دیا گیا دیکھو دائیں کان میں اذان دو بائیں کان میں اقامت دو, اذان بھی دے دی اقامت بھی دے دی, نماز بھی پڑھیں کہیں نماز نہیں پڑھو. یہ بچہ بڑا ہو گیا, زندگی گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی, یہ مر گیا, حکم آ گیا نماز جنازہ پڑھو, اس کے بغیر دفن نہیں کر سکتے. اچھا نماز سے پہلے اذان اور اقامت بھی دیں کہ نہیں؟ فقط نماز پڑھو. تو ایک جگہ پر اذان اور اقامت ہے, نماز نہیں, آخر میں نماز ہے لیکن اذان و اقامت نہیں. جس کا فلسفہ کیا ہے, کیوں ہے ایسا؟
علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو تم دنیا کی زندگی گزار رہے ہو 60 سال یا 70 سال، تم اسے 60 یا 70 سال کا بہت بڑا عرصہ اور بہت بڑا پیریڈ سمجھ رہے ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں یہ عرصہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اذان اور اقامت ہو چکی ہے، فقط نماز پڑھے جانے کا انتظار ہے. یعنی تمہاری زندگی فقط اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کا فاصلہ ہے بس. اچھا یہ وہ انسان کے جو اس چیز کو محسوس کر سکے. جب حضرت نوح کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال تو فقط تبلیغ کی ہے. کل عمر تھی حضرت نوح کی 2500 سال. جب ملک الموت آتا ہے تو اچھا اس زمانے میں اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ جیسے مشہور بات ہے کہ کسی عورت نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کی، اس دور میں جو نبی تھے، کہ اللہ کے نبی میرے بچے بہت ہوتے تو ہیں لیکن بہت جلدی پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، تو آپ دعا کیجیے. لیکن بچے نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا یہ الگ امتحان ہے، اور شاید ہو سکتا ہے اس سے بڑا امتحان ہو کہ اولاد ہو لیکن فوراً مر جائے، تو کہ فوراً مر جاتے ہیں، تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ انہیں طول عمر عطا کرے. نبی نے کہا کتنی جلدی مر جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول بس کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 150 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال میں، اتنے چننے منہ ہوتے مر جاتے ہیں بس. تو یہ اس دور کی عمر تھی، 1000 سال 1500 سال، یہ تو نارمل ایج تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب 2500 سال گزارے اور ملک الموت آیا، تو ملک الموت کو کہتے ہیں کہ اتنی مجھے مہلت دے دے کہ اس وقت میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میں چھاؤں میں آ جاؤں، سائے کہ ٹھیک ہے آپ کو مہلت ہے. اب نبی خدا آتے ہیں دھوپ سے سائے میں. جب ملک الموت روح قبض کرنے لگا تو ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ جو میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں، ساری زندگی جو 2500 برس گزارے ہیں، اب جب سوچتا ہوں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اتنی ہی مہلت تھی دھوپ سے فقط سائے میں آ جانا، اتنا ہی وقت اللہ نے دیا تھا بس. تو کوئی یہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا. یہ دنیا کا ایک اور فلسفہ ہے جسے مجھے اور آپ کو قدم قدم پر سمجھنا ہے. اچھا یہ انسان کیسے سمجھتا ہے؟ انسان اگر اپنی حیثیت اور اپنے آغاز کو یاد رکھے تو پھر بھٹکنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. انسان کا آغاز کیا ہے؟ سورہ مبارک مومنون میں پروردگار عالم کہتا ہے کیا انسان، انا خلقناکم من سلالت من طین، اے انسان ہم نے تجھے ایک خمیر والی مٹی سے خلق کیا، ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین، اس کے بعد تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ انسان کی خلقت ہے. اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة، یہ جو جمع ہوا خون تھا اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما یہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اسے ہڈی میں تبدیل کیا، فکسونا العظام لحما اس کے بعد اس ہڈی کے ٹکڑے پر ہم نے گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر اس کے بعد تجھے ایک اور خلقت عطا کی یعنی تجھ میں روح ہوگی. اب اسی جملہ ہے خدا کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی وہ خدا، توجہ کے طالب ہوں، وہ خدا جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا، چاند ستارے خلق کیے، لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو خلق کیا، لیکن کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اپنے اوپر ناز نہیں کیا. توجہ دیتا ہوں، اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا، کہا انسان فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، نطفے کو خون خون کو گوشت, گوشت پہ ہڈی, ہڈی پہ پھر گوشت, اس کے بعد روح. فتبارک اللہ احسن الخالدین, دو انسان کتنا اچھا ہے تیرا خلق کرنے والا, کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا. یہاں سے انسان کا آغاز ہے نطفے سے. کئی مقامات پر سورہ مبارکہ دہر میں انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, بہت مقام پر اللہ نے ذکر کیا ہے انسان تیرا آغاز نطفے سے. اچھا جب انسان خلق ہو گیا اس کے بعد, جب خلق ہو گیا تو اسے رزق چاہیے, تو رزق کس نے دیا؟ پھر آ جائیے قرآن 12ویں پارے کی پہلی آیت, وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها, اے انسان یاد رکھ تجھے رزق بھی ہم ہی نے عطا کیا, زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها, سوائے اس کے کہ اس کا رزق اللہ پر ہو. رزق ہم نے دیا, جب رزق ہم نے دے دیا, جب تم کچھ بڑا ہو گیا تو اب کیا چاہیے انسان کو؟ اب تعلیم و تربیت چاہیے, اب اسے ایجوکیشن چاہیے. تو اب آ جائیے پھر قرآن, اسے ایجوکیشن کس نے دی؟ سورہ زمر میں, اے انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اے انسان ہم نے تجھے تیرے ماں کے شکم سے ایسے نکالا, لا تعلمون شیئا, تو کچھ نہیں جانتا تھا, تو کچھ بھی نہیں جاہل تھا. ہاں یہ عام انسانوں کی بات ہے, البتہ جو خدا کا خاص بندہ تھا جسے اللہ نے اپنے گھر مہمان کے طور پر بلایا, اور جب اس کی ولادت ہو گئی اور 3 دن بعد اس کی ماں اسے لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلی, اور جب وہ بچہ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آیا, توجہ جاتا ہوں, اور پہلی مرتبہ اس بچے نے آ کر آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد اس دنیا میں جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا, اور زیارت کرنے کے بعد علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نظروں ہی نظروں میں ایسے کمالات منتقل ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ اے علی, تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا. اور یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے, یعنی توجہ کیجئے گا, ابھی ولادت ہوئی ہے, بچپنے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اے انسان جب تو تیری ماں کے پیٹ سے نکلا تو جاہل تھا, کچھ نہیں جانتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, اے انسان ہم نے تجھے سماعت دی, ہم نے تجھے بصارت دی, والافئدہ ہم نے تجھے سوچنے کی صلاحیت دی. یہ علم کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ انہیں سینسز کے ذریعے سے تو حاصل ہوتا ہے. کہ تجھے جاہل خود کیا, لیکن علم کس نے دیا؟ ہم نے عطا کیا, ان سینسز کے ذریعے سے علم ہم نے عطا کیا. اچھا علم بھی ہو گیا, علم حاصل کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ جناب اب یہ صاحب بڑے ہو گئے اور اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب ایک لائف پارٹنر چاہیے, ازدواج کرنا ہے. یہ تو جو لائف پارٹنر عطا ہو رہا ہے یہ کون عطا کر رہا ہے؟ پھر آ جائیے قرآن سورہ مبارکہ روم, قرآن کہتا ہے اے انسان ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اے انسان ہم ہی نے تیرے درمیان تیرے جوڑے کو پیدا کیا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, دیکھیے جب شادی کا موقع ہوتا ہے, آج بھی شادی کی تقریب میں جائیے تو عام طور پر کوئی گفٹ لے کر جانا ہوتا ہے. جب انسان گفٹ لے کر جاتا ہے وہاں پر, جب ایسا ہوتا ہے تو اس لیے گفٹ لے کر جاتا ہے کہ بھائی سامنے والے آئے تھے تو گفٹ لے کر آئے تھے تو ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا گفٹ لے کر, یا یہ کہ کھانا ہے تو بغیر گفٹ کیسے جائیں, یہ جو باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ شادی کو تو چھوڑ دیجئے، لوگوں نے میت کو بھی نہیں چھوڑا، سوئم کی مجلس میں پہنچے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ بیٹوں کو باپ سے محبت کچھ کم تھی، کیوں؟ چاول ذرا ہلکی کوالٹی کے تھے. تو ہم نے ان الہی رسومات کو بھی اپنی رسومات میں بنا کر اس طرح سے خراب کر دیا ہے. لیکن جو آپ تحفہ دے کر جاتے ہیں، جو کوئی بھی تحفہ لے کر جانے والا ہو، وہ کتنا تحفہ لے کر جاتا ہے، اس کا جو معیار ہے وہ چند چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ میرا اس سے رشتہ کتنا قریبی ہے. بھائی جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا اچھا تحفہ ہوگا. ایک عام سا دوست ہے تو عام سا تحفہ ہوگا، قریبی دوست ہے تو بہت اچھا تحفہ ہوگا. اگر باپ ہے تو بیٹی کی شادی پر ظاہر ہے کہ باپ کے اعتبار سے تحفہ دے گا. تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا تحفہ اتنا بڑا ہوگا اور اچھا ہوگا. اور دوسری بات کہ مالی حیثیت کتنی ہے. ہو سکتا ہے رشتہ بہت قریبی ہو لیکن مالی حیثیت اتنی نہ ہو. تو دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے بات، کہ رشتہ کتنا قریبی ہے اور حیثیت کتنی ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ چاہے ایک انسان کتنا ہی قریبی رشتہ ہو اور کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کیا دے سکتا ہے؟ دو چار گاڑیاں دے دے گا، دو چار بنگلے دے دے گا، اور کیا دے دے گا؟ کہا ہے انسان جب تیری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو تیرا کتنا ہی قریبی کوئی رشتہ نہ ہو اور کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، تجھے مال اور دولت دے سکتا ہے، تجھے دنیا دے سکتا ہے، لیکن جب یہ ازدواج میں دلہا اور دلہن منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ جو پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ توبہ ہم تجھے عطا کریں گے جو کوئی انسان عطا نہیں کر سکتا. ہم نے تمہارے درمیان مودت اور محبت کو قرار دیا، ہم دے رہے ہیں. شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد اولاد. اب آیتیں پیش نہ کروں زیادہ، اس لیے کہ وقت محدود ہے. اولاد خدا کہتے ہم نے اولاد عطا کی. سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ واپس ریکال کیجیے، نطفے سے، پھر مسغا، پھر علقہ، پھر گوشت، پھر ہڈی، پھر روح، اس کے بعد رزق، پھر تعلیم اور تربیت، اس کے بعد شادی، اس کے بعد اولاد. یہاں تک آ گئی بات. یہاں تک پہنچانے کے بعد اب قرآن کہتا ہے ایک جملہ بہت خوبصورت، خدا اپنے بندے سے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ اب اس کے سامنے تو اکڑ بیٹھا. الذی خلقک، اے انسان یاد کر، وہی جس نے تجھے خلق کیا تھا، وہی جس نے تجھے خلق کیا تھا، اس کے سامنے تو اکڑ بیٹھا. فقط خلق نہیں کیا تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے بہت نفع طلا بنایا تھا. فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے جس صورت میں چاہا تھا ڈھالا تھا. اس انسان کے مقابلے، اس خدا کے مقابلے میں تو آ گئے. اچھا انسان کیوں آتا ہے؟ یہ غرور کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا یہ انسان، یہ جو خطاب ہے یہ ہر انسان سے، یا ایھا الانسان. قرآن جب یا ایھا الانسان کہہ کر بات کرے تو عالمی لاؤڈ اسپیکر آن کر دیجیے، اس لیے کہ یہ آواز ہندو کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کرسچن کے لیے بھی ہے، جو کسی مذہب کا ماننے والا نہیں اس کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے، سب کے لیے ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان ذرا سوچ تو صحیح، کس رب کے سامنے مغرور بن بیٹھا؟ وہ کریم رب، خدا دیکھے تعارف کیسے کرو، کریم رب تھا، اچھا کیوں مغرور بن بیٹھا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سوال تو ہے نا کہ اتنا کریم پروردگار، آخر غرور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر چلتے ہیں قرآن سورہ مبارکہ الگ. قرآن کہتا ہے ان الانسان لا یتغى ان رآہ استغنا، انسان اپنے رب کے خلاف طغیان کرتا ہے، سرکشی، بغاوت. کب؟ ان رآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے. مستغنی کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان دیکھیے بہت خوبصورت زبان ہے. ایک ہے لفظ غنی، ایک ہے مستغنی. غنی ہونا بری بات نہیں، غنی یعنی مالدار، دولت مند. ایک ہے مستغنی، جب دولت آ جائے، جب پاور آ جائے تو اس پاور کو محسوس کرنا، دولت کو محسوس کرنا. کچھ ہو گیا دیوین کی گردن اکڑ جائے، کسی کے سلام کا جواب نہ دے، ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہو، نظریں ملانے کو تیار نہ ہو، دوست دوست نہ رہے، رشتے دار رشتے دار نہ رہے. آئے انسان ان الانسان لا یتغى، بس اگر یہ آ گیا سمجھ لے تیرے رب کے خلاف تو بیان شروع ہو گیا، سرکشی شروع ہو گئی. اچھا سرکشی بھی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ سرکش ہے فرعون، نمرود، شداد، یزید، مامون الرشید، یہ سرکش. ایک ہوتا ہے سرکش اس مزاج کا، ایک ہوتا ہے سرکش تھوڑا سا لیول نیچے لے آئیے، کمیٹی کا چیئرمین کسی انتظامیہ کا بڑا، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، آفس کا بڑا، یہ اپنے اپنے لیول پر سرکش ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے لیول پر تغیان کر رہے ہوتے ہیں. توجہ کے طالب ہوں. اچھا یہ جو تغیان ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو مولا سے بڑھ کر کون پاورفل ملے گا؟ مولا سے بڑھ کر کون قوت اور طاقت والا ملے گا؟ لیکن علی کا انداز دیکھیے، اس طاقت اور قوت کے بعد، یعنی قرآن نے تو خود خدا کے بارے میں تو بہت مرتبہ کہا واللہ عزیز الحکیم، عزیز کا مطلب کیا؟ صاحب اقتدار، قوت والا. لیکن قرآن کہتا ہے جب تم صاحب اقتدار بنتے ہو تو انسان کو صدام بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہ تمہارے پاس پاور آتی ہے تم سرکش بن جاتے ہو، لیکن خدا واللہ عزیز الحکیم جب اس کے پاس پاور آتی ہے تو وہ طاقت سے کام نہیں لیتا، وہ حکمت سے کام لیتا ہے، وہ حکمت سے فیصلہ کرتا ہے. جب علی کے پاس پاور آ گئی جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا تھی، تو مولا کا طریقہ کیا تھا؟ جنگ خندق میں جب عمر ابن عبدالعزیز کو واسطے جہنم کیا. دیکھیں جنگ بہت ٹپیکل جنگ تھی، پانچویں ہجری میں جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے دو لڑائیاں لڑ چکے مسلمان، بدر اور احد. اور احد میں میں عمر ابن عبدالعزیز کا قتل ہونا بتا رہا ہوں، بہت سینسیٹو معاملہ تھا یہ. احد میں جب کافر آیا تھا مسلمان کے مقابلے میں، تو اسے پتا چل گیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کا سارا لشکر وہ خالی کروا لیا، میدان خالی ہو گیا، مسلمان ہار گئے. اب یا تو بھاگنے والے بچے تھے یا وہ تھے جو قتل ہو گئے تھے، اور میدان میں زندہ فقط دو بچے تھے، یا محمد یا ابو طالب کا بیٹا علی، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا تھا، یا تو بھاگ چکے تھے لوگ یا مر چکے تھے. تو انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ مسلمانوں سے میدان خالی کرانا کوئی مشکل کام نہیں، وہ تم خالی کروا لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ میدان جو ہم سب نے مل کر مسلمانوں سے خالی کروایا، ایک اکیلے علی نے ہم سب سے خالی کروا لیا. یہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا. تو لہذا جب جنگ خندق میں آئے تو یہ سمجھ کر آئے کہ مسلمانوں سے جو ہم میدان خالی کروا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر علی ہم سے میدان خالی کروا لیتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر کو لے کر آؤ، اور علی کے مقابلے میں کسی بہت بڑے بہادر کو لے کر آؤ؟ لہذا علی کے مقابلے میں لے کر آئے تھے عمر ابن عبدالعزیز کو، اور پھر جب عمر ابن عبدالعزیز مارا گیا تو اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی، اسے کیا پتا چل گیا؟ اچھا یہ مارا گیا بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہم پھر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، مسلمان پھر بھاگ جائیں گے، میدان خالی ہو جائے گا. لیکن جب سارا میدان خالی ہو جائے گا تو پھر علی پھر ہم سے میدان خالی کروا دیں گے. تو یہ ایک جملے میں تاریخ ہے جنگ احد اور جنگ خندق کی. اب جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور مولا کے مقابلے میں عمر ابن عبدالعزیز ہے، یعنی اللہ کے رسول کا جملہ کتنا سخت تھا، وہ عمر ابن عبدالعزیز آتا ہے فرانگ کر اور آ کر نیزہ پھینکا جو اللہ کے رسول کے خیمے میں جا کر لگا، تو رحمت للعالمین، وہ رسول جس کی زبان پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی مہر ہے، وہ کہتا ہے من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے لے جائے؟ ممبر سے کبھی لفظ نہ کہتا کہ رسول کا جملہ نہ ہوتا. من لہذا القلب تاریخ کا جملہ ہے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ جملہ یہاں پر کہہ دوں، تاریخ کو ذہن میں رکھ کے جملے کو سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، یعنی اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اتنا رحمت للعالمین رسول، لیکن کہتے ہیں من لہذا القلب، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر مستقبل میں بھی کبھی ایسا نظر آ جائے کہ کوئی انسان کسی کو معصوم کے دروازے پر جا کر ڈرائے، تو کہہ دینا من لہذا القلب کون ہے. اب اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا. جب من لہذا القلب کہا اور علی جاتے ہیں، واقعات نہیں پڑھوں گا، اور علی پہنچے عمر ابن عبدالعزیز کے مقابلے میں، تو عمر نے پہلے تو کیا کہا؟ کہا کہ دیکھ جو تیرا باپ تھا، یا علی سے اس انداز سے مخاطب ہے، جو تیرا باپ تھا ابو طالب وہ میرا دوست تھا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے سے جنگ کروں، تو واپس چلا جا. اور علی نے کیا کہا؟ علی کہتے خبردار، لا رفاقت بین الکفر والاسلام، یاد رکھ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہوا کرتی. یہ ہے پانچویں ہجری. عمر نے ابو طالب کو کافر کہا، علی نے ابو طالب کو مومن کہا. اب زمانہ رکے گا نہیں، پانچویں ہجری کے بعد زمانہ آگے بڑھا، زمانہ آج تک پہنچ گیا. اب جو علی کے چاہنے والے ہیں ابو طالب کو مومن کہتے رہیں گے، جو عمر کے چاہنے والے ہیں ابو طالب کو کافر کہتے رہیں گے. جب علی آ گئے مد مقابلہ، پھر علی نے کیا کہا؟ عمر ابن عبد الوہاب، انا الذی سمتنی امی حیدرا درگاہ معاجم ولیس القصورا. علی کا پورا دیوان ہے، پوری نظم ہے جو علی نے کہی. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ کرنے کے بعد جب علی نے واسطے جہنم کر دیا عمر ابن عبد الوہاب کو، اور اس کی بہن کو اطلاع ملی، دیکھیں جتنا بڑا انسان ہوگا مرنے کا اتنا ہی بڑا دکھ ہوگا. عمر جیسا انسان مرا ہے، مرنے کا دکھ اس کا کم عروج پر ہے. وہ بہن آتی ہے اور آ کر کیا چاہتی تھی؟ آ کر یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے جنازے پر آؤں اور جنازے پر آ کر مرثیہ پڑھوں. اور جب لوگ لے کر آئے اسے، اس کے ذہن میں تصور کیا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کیسی ہوگی؟ وہ ذہن میں سوچ کر آ رہی کہ میرے بھائی کی لاش ایسی ہوگی کہ آنکھیں نکلی ہوئی ہوں گی، ناک کٹی ہوئی ہوگی، کان کٹے ہوئے ہوں گے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، لباس کو لوٹ لیا گیا ہوگا، تلوار کو لوٹ لیا گیا ہوگا، پورے جسم کو مسلح کر دیا گیا ہوگا. یہ جو عرب میں ہوتا تھا، جب کسی بہت بڑے دشمن کو مارتے تھے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے. اس کے ذہن میں ہے کہ بھائی کی لاش ایسی ہوگی. لیکن علی کے پاس جب پاور آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب یہ بہن پہنچی ہے بھائی کی لاشے پر اور اس نے دیکھا کہ فقط ایک وار سے میرے بھائی کو مارا گیا ہے، لباس بھی سلامت ہے، آنکھیں کان ناک سب سلامت ہے، تلوار لگی ہوئی ہے، زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، تو اب اس نے گویا میں آپ سے یوں کہوں کہ جب عمر کی بہن پہنچی ہے تو اسے ایک نہیں، اسے دو لاشیں نظر آ رہی تھیں. توجہ جانتا ہوں، ایک عمر ابن عبد الوہاب کی لاش جسے علی کے تلوار نے مارا تھا، اور ایک عرب کی جاہلیت کی لاش جسے علی کے کردار نے مارا تھا. اسے علی کے کردار نے مارا تھا. جب یہ بہن پہنچتی ہے اور دیکھا کہ بھائی کا لاشا تم کو سلامت ہے، تو کیا کہا؟ کہا اے بھائی، میں تجھ پر آئی تھی کہ تجھ پر آ کر ماتم کروں، لیکن اب میں تجھ پر ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تجھے دنیا کے کسی شریف ترین انسان نے قتل کیا ہے. جو علی کی تلوار سے قتل ہو جائے وہ دشمن کی نگاہ میں قابل فضیلت بن جاتا ہے، تو جو خود علی کا دوست علی کے نام پر قتل ہو جائے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند. اس بلندی کو میسم تمار سے پوچھیے. میسم تمار کہتے ہیں فراز دار سے میسم یہ بیاں دیتے ہیں، فراز دار سے میسم یہ بیاں دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم دبا دیتے ہیں. یہ ہے علی والوں کا کردار. جب آپ کہیں بھی اپنے آپ کو طاقت میں قوت میں محسوس کریں، یہ ہے علی والے کا کردار. لہذا جو امامت کا سلسلہ تھا اس کے مقابلے میں جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، جب اس کے پاس پاور آئی تو یزید کا جملہ کیا تھا؟ یزید کا جملہ یہی تو تھا نا کہ اے میرے آبا و اجداد، آ کر ذرا دیکھ لیں کہ میں نے رسول سے بدلہ لے لیا. رسول سے بدلہ؟ رسول سے کس چیز کا بدلہ؟ رسول نے جو ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا رسول کے لشکر نے، اور علی نے بدلہ لے لیا. لیکن شام والے جو تھے، کبھی کبھی تو واقعی ان پر ترس آتا ہے، ماخن درد آتا ہے. انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کہ شام کا جو ایریا ہے وہ پتہ کب ہوا ہے؟ شام کا ایریا پتہ ہوا ہے دوسری خلافت میں, اور تیسری خلافت میں حاکم شام وہاں پر آیا ہے اور وہاں پر آ کر اس نے اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں. 40 سے 50 سال تک مسلسل وہاں علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذلک لعنت کے ساتھ. بلکہ حاکم شام کا جملہ تھا کہ لا صلاۃ الا بلعن علی ابن ابی طالب, نماز تو پوری نہیں ہوتی جب تک علی کو لعنت نہ کی جائے, نعوذ باللہ من ذلک. اتنا شدید پروپیگنڈا, یعنی ایسا پروپیگنڈا مساوات تو جیسے حکومت میں اعلان کیا گیا شام میں کہ جتنے بھی جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بکری کا چھوٹا سا بچہ گفٹ میں دیا جائے کھیلنے کے لیے. آج کے جو مومن ٹوائز ہوتے ہیں بچوں سے زیادہ کھیلتے ہیں, تو چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اس زمانے کا کھلونا تھا, بچے کھیلا کرتے تھے, سب کو دے دیا جائے. اب سب کو دے دیا گیا, جتنے بھی شام میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے حکومت کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. جب ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تو 2-4 دن بعد ابھی بچہ مثلا کھیل رہا کسی گلی میں, 2-4 آئے گنڈے, بچے کو مارا, کچھ باتیں کہیں اور بکری کا بچہ لے کر چلے گئے. وہ بچہ روتا ہوا آیا اپنے ماں باپ کے پاس کہ وہ چھین کر چلا گیا بکری کا بچہ, اور یہ ماں باپ آتے حاکم شام کے پاس. حاکم شام کے پاس آئے اور آ کر شکایت کرنے لگے. جب شکایت کی تو وہاں کچھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے, اسی کے اپنے وہ کھڑے ہوئے, کہ وہ بکری کا بچہ کیسا تھا, وہ لال مثلا بلیک کلر کا تھا, ہاں وہ سیاہ رنگ کا تھا, اچھا سفید دھبا تھا, ہمیں سارے بس سفید دھبا تھا, ساری نشانیاں بتائیں. کہ ہم نے دیکھا تھا ابھی علی کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر جا رہے تھے, ہم نے خود دیکھا تھا علی ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر جا رہے تھے. بچے نے جب یہ سنا تو بچے کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ علی اور اولاد علی کو برا بھلا ہی تو کہے گا, کیا کہے گا؟ جب حاکم شام کے دور میں نئے نئے لوگ مسلمان بن رہے ہیں تو وہاں ان کو یہ بھی تو وہ بدلانے والا نہیں ہے کہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں اسلام کا دفاع کس نے کیا اور اسلام کے مقابلے میں لڑنے کون آیا. اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام کے مقابلے میں لڑنے والے خود یہ بنی امیہ والے ہی تھے تو کون ہی کی حکومت کو تسلیم کرے گا؟ یہاں تک کہ اچھا حدیثوں کا ایک ایسا سلسلہ, یہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے, حتیٰ باقاعدہ ڈیلنگ ہو رہی ہے دربار میں, بھرے دربار میں ڈیلنگ ہو رہی ہے. ایک شخص آیا اور حاکم شام نے کہا بھائی فلاں حدیث گڑنی ہے, یہ والی حدیث, اتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں, اتنی حدیثیں, حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ تھی, وہ اس میں کسی قسم کی کوئی لمٹ نہیں تھی. اور ڈیلنگ کیسے ہو رہی ہے بھرے دربار میں؟ حاکم شام نے کہا مثلا یہ حدیث گڑنی ہے, تو اس نے کہا کہ مثال کے طور پر اس کے 50,000 درہم ہوں گے. حاکم شام نے کہا بھائی تم تو مثلا ہمارے پرمننٹ کسٹمر ہو, ہم تو تمہیں بار بار کاروبار کیا کرتے ہیں, تو ذرا ریٹ کم کر دو. تو پھر وہ ڈیلنگ ہو گئی کہ جناب ٹھیک ہے 50,000 سے کم ہو گئے, 40,000-30,000 ہو گئے, اس طرح کھلے ہم ڈیلنگ ہوتی تھی. حدیث کیا کرنی ہے؟ کہ حدیث یہ کرنی ہے کہ جاؤ مسجد میں, ابھی شخص مسجد میں پہنچا, نام تھا اس کا ابو بلا, جب یہ آیا ہے اور آ کر جب یہ مسجد میں پہنچا ہے تو بے انتہا رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, سارا یہ اب ڈرامہ ہو رہا ہے. اور گڑگڑانے کی وجہ پوچھی تو کہا مجھے اچانک اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ گیا جب میں ان کے ساتھ تھا. اگرچہ یہ حضرت فقط 1.5-2 برس سے زیادہ نہیں رہتے رسول کے ساتھ, اس کے باوجود بھی ان کی حدیثیں آپ کتابوں میں دیکھیے, صحیح کتابوں میں. تو چلے ہمارے ائمہ کو تو چھوڑ دیجئے, جو خلفاء راشدین ہیں ان سب کی حدیثوں کی تعداد ایک طرف, ان کی تعداد ایک طرف. زیادہ کم سے کم مسلمانوں کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ یہ خلفاء راشدین سے بھی اتنے زیادہ ہوشیار تھے کہ جو وہ ساری زندگی میں 4 مل کر نہ سیکھ سکے اتنے 1.5 سال میں سیکھ لیا. اتنی حدیث ہیں ان کی, ابھی آ کر رو رہے ہیں, گڑ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں مجھے رسول کا زمانہ یاد آ گیا, رسول مجھے یاد آ گیا. اچھا مسلمان تو ایموشنل تو ہو جائیں گے, بھائی رسول کا بھی انتقال ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا, تو تسلی دینے کے لیے آگے, دلاسا دینے کے لیے آگے. کیا میں رسول کا کون سا زمانہ یاد آ گیا, کب کون سا وقت یاد آیا, کب وہ وقت یاد آ گیا میں ایک دفعہ رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. کون سی حدیث؟ حدیث یہ تھی کہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو جب سوتا ہے تو مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. جب شب ہجرت بستر رسالت پر علی نے اپنا نفس بیچا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں رسول کے پاس بیٹھا تھا, رسول نے آیت تلاوت کی اور رسول نے یہ کہا کہ یہ آیت ابن ملزم کی شان میں نازل ہوئی ہے. میں نے خود سنا تھی رسول کے اور رو رہے ہیں جناب کون مسلمان ہوگا جو نیا نیا مسلمان ہو اس پہ یقین نہ کرے. اچھا ابن ملزم اتنا بڑا مقام تھا اس کا. اچھا علی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ علی کے بارے میں سنا کہ ایک مرتبہ علی نشے کی حالت میں سے نماز پڑھانے کے لیے لگ گئے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے مسلمانوں خبردار کبھی نماز نہ پڑھانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا علی تو نشہ کیا کرتے تھے نا, استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک, لیکن پروپیگنڈا دیکھ رہے کیسا ہو رہا ہے. اب ان شام والوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ محمد اور آل محمد پر کوئی درود بھیجیں گے, کوئی ان پر سلام بھیجیں گے, کوئی فضیلت کے قائل ہوں گے؟ نہیں. اسی لیے جب علی کی شہادت کی خبر آئی تو شام والوں کو تو حیرت ہی ہو رہی تھی کہ علی کو نماز میں مسجد میں مار دیا گیا. ارے علی نماز میں مسجد کیا کرنے گئے تھے علی؟ یعنی علی کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ اور اتنی نیگیٹو پکچر موجود ہے, علی کا نماز اور مسجد سے کیا تعلق؟ دیکھیں عزیزان گرامی, جب دشمن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دماغ میں ایسا پروپیگنڈا کر دے کہ بغض اور نفرت علی اور اولاد علی اپنے بچوں کے دلوں میں بھر دے, تو ہمیں بھی تو اس بات کا حق ہے کہ ہم بچوں کو مجلسوں میں لے کر آئیں اور محبت علی کو ان کے دلوں میں بھر دیں. اس لیے تو بچوں کو لے کر آتے ہیں مجلسوں میں. لیکن عزیزان گرامی, یہ جو 40-50 برس کا پروپیگنڈا ہے, اب آپ سنیے, جو 40-50 برس کا پروپیگنڈا تھا علی اور اولاد علی کے خلاف, ثانیہ زہرا کا گواہ دیکھیے, زینب کبرا کے 2 خطبوں نے اس پورے شام کو بدل کر رکھ دیا. وہ پورا شام بدل گیا سید سجاد اور زینب کبرا کے 2 خطبوں سے. کیسے کرام کیا؟ یعنی علی کی شیر دل بیٹی لہجہ علی میں مخاطب ہے اور سچویشن پہ بہت زیادہ فیوریبل تو نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, بے مکنا وہ چادر ہے. یہ منزل مسائل پر آؤں گا لیکن یہ جملہ ضرور سن لیجیے, بے مکنا وہ چادر علی کی بیٹی جس کے پاس اس کاروان کی ذمہ داری ہے, اور سننے والی آڈینس کون ہے؟ دیکھیں آپ الحمدللہ یہاں پر تشریف فرمائے, مجھے قبول کر رہے ہیں, اہل بیت اطہار کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں, میرے لیے آسان ہے پڑھنا. لیکن ایک ذاکر ایسے مقام پر چلا جائے جہاں اس کو سننے کو تیار نہ ہو, جہاں سارے اس کے مخالفین بیٹھے ہوں, تو سننے والی آڈینس کون ہے؟ یزید, یزید کے سپاہی, یزید کے وزیر. اس عالم میں بی بی نے کس شان کا جملہ کہا, مخاطب کر کے یزید کو کہتی ہیں یبنت طلقا, اے آزاد کردہ کے بیٹے. کیا مطلب آزاد کردہ؟ جب رسول نے فتح مکہ کر لیا اور فتح مکہ کے بعد تب کسی نے آواز بلند کی کہ الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج تو ہم کافروں سے بدلہ لیں گے, تو رحمت للعالمین رسول کی زبان سے جملہ جاری ہوا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج رحمت کرنے کا دن ہے. اور اس کے بعد رسول نے کہا انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. ویسے تو تمہیں حق تھا کہ غلام بنایا جاتا, تم کافر ہو, تم دشمن اسلام ہو, حق تھا کہ غلام بنایا جاتا, لیکن انتم الطلقاء, آج کا دن ایسا ہے تم سب کے سب آزاد ہو. اور ان آزاد ہونے والوں میں یزید کا باپ بھی شامل تھا, یزید کا دادا بھی شامل تھا. علی کی یہ بیٹی اس عربی حیبت کے ساتھ کہتی ہے یبنت طلقاء, اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. امن الانصاف, کیا یہی انصاف ہے کہ تو تخت خلافت پر بیٹھا ہو اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں یہاں کھڑی ہو؟ اور اس کے بعد یعنی زینب کا, آپ شہزادی زینب کبریٰ کا انداز آپ دیکھیے کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے یزید زمانے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں, ورنہ میں تو تجھ جیسے انسان کے ساتھ بات تک نہیں کرنا چاہتی. یہ زینب کا خطبہ, شام ہل کر رہ گیا, شام ہل گیا. یہاں شہزادی زینب, وہاں مولا سید سجاد. مولا جب شام میں داخل ہوتے ہیں ایک شخص آتا ہے, بہت غلیظ زبان استعمال کرتا ہے, کہتے ہیں اچھا ہوا اللہ نے تمہارے مردوں کو قتل کیا, تمہاری عورتوں کو اسیر کیا, دشنام بھیج رہا ہے. سید سجاد خاموشی سے سن رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ توب اور بیڑی کی مصیبت کا اپنے مقام پر مولا کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان جملوں کو سننا، لیکن اپنے اللہ کی خاطر جملے سنتے ہیں. اور جب وہ شخص خاموش ہو گیا تو سید سجاد نے کیا جملہ کہا، کہتے ہیں شخص اتنا بتا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن قرآن سے تمہارا کیا واسطہ؟ کہا اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو اتنا بتا، کیا قرآن میں آیت پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ؟ کہا یہ تو پڑھی ہے کہ یہ آیت ہمارے رسول کے بارے میں ہے. اچھا تو نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جو تمہارے پاس کچھ بچ جائے تو اس میں سے خمس نکالو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذوی القربیٰ کے لیے. کہاں پڑھی؟ دسویں پارے کی پہلی آیت ہے. کہاں پڑھی؟ کہ یہ ذوی القربیٰ کون ہے؟ یہ آل محمد ہم. اچھا واخر آپ آلے رسول ہیں، آپ ہیں آلے رسول. کہاں میں آلے رسول؟ اس کے بعد یہ شخص شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتا ہے اور مولا سید سجاد کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ اگر آپ ہی آلے رسول ہیں تو کیا میری خطا اور میری توبہ معاف ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہی بیٹا ہے نا کہ جس کے باپ نے حور کی توبہ کو معاف کیا تھا، یہ وہی ہے نا. تو یہ سجاد نے کہا کیوں نہیں، تیری توبہ معاف ہو سکتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، شام میں جو انقلاب آیا شہزادی زینب اور مولا سید سجاد کے خطبوں کے ذریعے سے، اس میں ایک بہت بڑا اہم کردار ہے اس تین سال کی یتیما کا، کہ جس کی آہوں نے شام میں انقلاب برپا کر دیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ سکینہ وہ تھی، لیکن سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل نام تو آپ سب جانتے ہیں نا، رقیہ تھا اصل نام. سکینہ تو مولا پیار سے کہا کرتے تھے، سکینہ یعنی میرے دل کا سکون، میرے دل کی ٹھنڈک. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ حسین نے خاص سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا، کہ تمہارے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون ہو، میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤں، میرے دل کی ٹھنڈک ہو. اور جب اسے تماچے لگے تو حسین صبر کرے. یہ سکینہ. آج پھر الحمدللہ ماتم ہوگا، میری گزارش ہے کہ ماتم میں ضرور شریک ہو. لیکن کل کا جملہ دوبارہ دوہرا دوں، ماتم کا لطف اس وقت ہے جب آنکھوں میں آنسو آ جائے، جب دل نرم پڑ جائے. یہ وہ سکینہ ہے. ایسے سکینہ نے مصیبتیں کیا کیا برداشت کی. یہ اپنے چچا کو کھو چکی ہے، اور چچا کو ایسے کھویا کہ جب چچا کی سفارش کرنے کے لیے آئی تھی تو حسین نے یہی تو کہا تھا کہ اے سکینہ میں روکتا نہیں، تو اتنی بڑی سفارش تو خود لے کر آ گئی، اب میں عباس کو روکوں گا نہیں، لیکن اے سکینہ کچھ دیر بعد چچا بہت یاد آئے گا، تماشے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. ابھی یہی سکینہ ہے کہ جب باپ کا وقت آخر آ گیا اور حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں تو یہی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کر جب حسین کو روکا، کچھ دیر بعد جب حسین نے اپنی گود میں سلایا تو سکینہ کہتی ہے اٹھ کر کہ بابا آپ جائیے، میں نے آپ کو اجازت دی. حسین حیرت سے دیکھ رہے ہیں، سکینہ اب تک تو روک رہی تھی، اب مجھے اجازت کیسے دے دی؟ سکینہ کہتی ہے کہ بابا آپ کی گود میں جب خواب میں میں نے دیکھا اپنی دادی فاطمہ زہرا کو، اور فاطمہ زہرا جب دادی آئی خواب میں تو مجھ سے کہتی ہیں کہ اے میری سکینہ میرے حسین کو نہ رو، یہی تو وقت تھا کہ جس کے لیے چکیا پیس پیس کر میں نے اپنے حسین کو پالا تھا. یہی وہ سکینہ ہے کہ جو تماچے برداشت کرتی گئی، جو کوڑے برداشت کرتی گئی، اور یہی وہ سکینہ کہ پھر پہنچ گئی ہے زندان شام میں. زندان شام میں جب یہ بچی پہنچی ہے تو اس کی آہو پگا کے ذریعے سے ایک رات ایسی تھی کہ بے انتہا سکینہ ماتم کر رہی تھی اور گریا کر رہی تھی. یزید جب اس کے کانوں میں آواز آئی، یزید نے کہا کہ مجھے نیند نہیں مل رہی، میرا سونا خراب ہو گیا ہے، اس بچی کو چپ کروایا جائے. تو کسی نے یزید سے کہا کہ یہ بچی ایک طریقے سے چپ ہو سکتی ہے، اگر اسے اپنے باپ کا سر بھجوا دیا جائے. یہ اپنے باپ کو یاد بہت کرتی ہے، اگر اسے اپنے باپ کا سر بھجوا دیا جائے تو شاید یہ بچی خاموش ہو جائے. تو یزید نے اپنی نیند کی خاطر اجازت دی. اب جو تش میں حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہے، تو حسین کے سر پر کپڑا رکھا ہوا تھا. لوائد الاحزان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب حسین کا یہ کٹا ہوا سر آیا تو بچی پہلے تو یہ سمجھی کہ مجھے کھانا دیا جا رہا ہے، بچی یہ کہتی ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے. لیکن جب تش سے اس کپڑے کو ہٹایا گیا اور حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا، ایک مرتبہ بچی بہت پیار سے آگے بڑھی اور باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنی گود میں لیا اور پھر سکینہ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، من الذی خلقک بدمائک، اے بابا کون ہے کہ جس نے تیری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا، اے بابا کون ہے کہ جس نے تیری گردن کی رگیں کاٹ دی بابا. اور اس کے بعد سکینہ نے چھپ کر اپنے باپ کا بوسا لیا. علماء کہتے ہیں کہ آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسا لیا کرتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسا لیا. اور اس کے بعد سکینہ مسیح کرتی جاتی ہے اور پھر ایک مرتبہ سکینہ کی آواز تھم گئی، خاموش ہو گئی سکینہ. شہزادی زینب کہتی ہے کہ بیٹا سید سجاد دیکھو تو صحیح سکینہ کو ہوا کیا. سکینہ کو جب سید سجاد پہنچتے ہیں، سکینہ کو اٹھایا، کہا بھی اما اب سانسیں تھم چکی ہیں، سکینہ ہمارے درمیان نہیں رہی ہے، انا للہ انا الیہ راجعون. سکینہ دنیا سے گزر گئی لیکن اپنی جان گرامی مسائل یہاں پر ختم تو نہیں ہوئے. جب غسالہ نے سکینہ کو غسل دینا شروع کیا، غسالہ برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ فریاد کر کے باہر آتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے ارے اس بستی پر کتنا ظلم ہو گیا، کوڑوں کے نشان، دھواجوں کے نشان، بچی فریاد کر کے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خداوندا سکینہ کو لگنے والے دھماکوں کا واسطہ، کوڑوں کا واسطہ، کانوں سے بہتے ہوئے لہو کا واسطہ، زندگی بھر حسین کی خدمت کرنے کی، ذکر حسین میں اپنی زندگی گزارنے کی، وہ بچی جس کو اپنے بابا کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی اس بچے کی یاد میں اپنی زندگی قربان کر دینے کی توفیق عنایت فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ بارے دا. اس ذکر کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، اس ذکر کو ہمیشہ قائم اور دائم فرما. محمد اور آل محمد کے صدقے میں پرچم عباس دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی، اس مقصد کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ. آج شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، اپنے رشتہ داروں کو، والدین، دوست، احباب سب کو یاد رکھیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں بار الہ، ان سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کی اور ہم سب کی تمام جائز شرعی حاجات جو ہمارے حق میں بہتر ہیں جلد سے جلد قبول فرما. سکینہ کے روضے کی زیارت، شہزادی زینب کبریٰ کے روضے کی زیارت، مشہد مقدس کی زیارت، کربلا اور نجف کی زیارت، حج بیت اللہ کی زیارت ہم سب کو عطا فرما. محمد اور آل محمد کا صدقہ. دعا کرتے ہیں بارے الہ، کتنے ہی مومنین ایسے ہیں جنہیں سحر اور افطار تک میسر نہیں ہے، جو شدید پریشانی کا شکار ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، اب تو ان مومنین کو ضرور یاد رکھیں بارے الہ، ان کو ظالمین کے شر سے نجات عطا فرما، ان ظالمین دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان گناہگار آنکھوں کو اپنے آقا اور مولا کے دیدار سے مشرف فرما. محمد اور آل محمد کے صدقے میں آقا کو جلد از جلد اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین، ماتم سکینہ.
ہلو مومنین کرام، آپ رات سے درخواست ہے پارکنگ کے سلسلے میں جو مومنین اور مومنات اپنی گاڑیاں پیچھے پارک کرتے ہیں ان سے درخواست ہے